پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے وہ آپ کو بتاتے چلیں۔ سب سے پہلے گفتگو ہوگی پاکستان میں سینٹ کے انتخابات کے بارے میں، جہاں سینٹ نے ایک نیا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب کر لیا۔ پھر افغانستان میں کچھ لڑائی ہو رہی ہے، طالبان نے حملہ کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے، جس کے بعد ایران اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے۔ ایسے میں جب کہ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، بھارتی کشمیر میں پھر بدامنی ہے اور بے چینی ہے، اس پر گفتگو کریں گے، اور آخر میں گفتگو کریں گے شام کی صورتحال کے بارے میں۔ تو آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، سب سے پہلے سینٹ کے انتخابات۔
ڈالے گئے ووٹ کی کل تعداد 103، درست کرا دیے گئے ووٹوں کی تعداد 103، مسترد کوئی ووٹ نہیں ہے۔ سینیٹر محمد صادق سنجرانی صاحب نے 57 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور راجہ محمد ظفر الحق صاحب نے 46 ووٹ حاصل کیے ہیں۔
یہ تھے سینیٹر یعقوب ناصر، جو کہ پریزیڈنگ افسر تھے اور جو اعلان کر رہے تھے سینٹ کے چیئرمین کے نئے انتخاب کا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے ساتھی محمد اشتیاق۔ اشتیاق صاحب، ذرا سا کچھ بتائیں گے کہ دارالحکومت میں کس طرح سے اس پر رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے؟
اس بارے میں کافی حد تک تو اس الیکشن سے تھوڑی دیر پہلے اسی طرح کے نتائج متوقع تھے، لیکن مقابلہ زیادہ شاید سخت ہونے کی توقع تھی، لیکن جب نتائج سامنے آئے تو جو متحدہ اپوزیشن کے امیدوار تھے صادق سنجرانی، انہوں نے 57 ووٹ دیے، جبکہ راجہ ظفر الحق کو 46 ووٹ ملے۔ تو اس سے پہلے آج صبح ہی بھی آخری رابطے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان، اور انہوں نے ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کی۔ انتخابات سے تھوڑی دیر پہلے ہی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ وہ متحدہ جو اپوزیشن ہے ان کے امیدوار کو ووٹ دینے جا رہی ہے، تو جس سے بظاہر یہ لگنا شروع ہو گیا کہ یہی جو ہے متحدہ اپوزیشن کے امیدوار ہی جیتیں گے۔ لیکن اس انتخاب کے بعد اب سے تھوڑی دیر پہلے جب ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہی مکمل ہوا، تو ایوان میں تمام امیدواروں کو باری باری اب بات کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے حاصل بزنجو کو موقع دیا گیا، اور وہ اس سارے جو آج کی پیش رفت ہے اس پر خاصے نالاں اور ناراض دکھائی دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ رضا ربانی، جو کہ جن کو بہت سارے اراکین کی حمایت حاصل تھی، اگر پیپلز پارٹی ان کو نامزد کرتی تو شاید وہ جمہوریت کی فتح ہوتی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انتخابات سے قبل جس طرح کے الزامات سامنے آئے اس سارے عمل کے بارے میں، جس ووٹوں کو خریدنے کے حوالے سے، وہ جمہوریت کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے۔ بعض دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی اس بارے میں رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن عموماً جو حکمران جماعت مسلم لیگ نون ہے وہ خاصی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اس سارے عمل کو، جی، اور ان کا زیادہ موقف یہی ہے کہ جو انتخابات سے قبل جس طرح کی باتیں ہوئیں، خاص طور پر ہاؤس ٹریڈنگ کے حوالے سے الزامات سامنے آئے۔
صحیح، اشتیاق صاحب جو ہمارے ساتھ تھے ٹیلی فون پہ، میں اپنے پینل کا تعارف کرا دوں آپ سے۔ ڈاکٹر توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں، اور سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ تو لاہور سے ہیں۔ ان دونوں سے ہم گفتگو کریں گے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ ہمارا یہ پروگرام فیس بک پر لائیو بھی سن سکتے ہیں، اور ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں فیس بک پر بھی، اور ہماری جو مفت تو ٹیلی فون کرنے کی لائن ہے اس پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آغاز کروں گا سلمان عابد صاحب آپ سے کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں، صادق سنجرانی صاحب نے 57 ووٹ لیے ہیں، اور جو ڈپٹی چیئرمین منتخب ہوئے سلمان مانڈوی والا، انہوں نے 54 ووٹ لیے۔ ان دونوں کے ووٹوں میں 3 ووٹوں کا فرق ہے، حالانکہ ان کا پینل ایک تھا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اب ان انتخابات کا پاکستان کی آئندہ سیاست کے لیے، اور اگر ملک میں عام انتخابات ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا مطلب ہے؟
دیکھیے، بنیادی طور پر تو پی ایم ایل این کو آج ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ آسانی سے چیئرمین سینٹ کے طور پر اپنے امیدوار کو لے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ جو حکمت عملی اپوزیشن جماعتوں نے اور خاص طور پہ بلوچستان کی حکومت نے اور بلوچستان سے آزاد امیدواروں نے پی ٹی آئی نے اور پیپلز پارٹی نے اختیار کی, اس سے پی ایم ایل این کا جو خواب تھا کہ سینٹ جو ہے اس بار چیئرمین جو ہے وہ ان کا ہوگا وہ مکمل نہیں ہو سکا. اب اس کا اثر یہ ہوگا, خاص طور پہ دیکھیے گا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد پی ایم ایل این پھر اس نیریٹو کو ڈیولپ کرے گی کہ جو سینٹ کا انتخاب ہے اس پورے انتخاب کو جو ہے ان سے چھینا گیا ہے, چیئرمین کا انتخاب ان سے چھینا گیا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے ایک سازش تھی, اسٹیبلشمنٹ تھی. تو وہی نیریٹو جو نواز شریف اس کو لے کے چل رہے ہیں اسی نیریٹو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے سینٹ کے انتخابات کے نتائج میں اور چیئرمین کے نتائج کے کانٹیکس میں. پہلی بات تو یہ ہے
جی.
دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک نئی صف بندی بھی جو ہے نا وہ اب دیکھنے کو ملے گی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے جو سٹانس لیا ہے خاص طور سے اور اپنے آپ کو جوڑا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ, تو اب دیکھنا ہی ہوگا جو ایم پی ایم نے آخری موومنٹ میں اپنے آپ کو دوبارہ الائی کیا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک نئی پولیٹیکل صف بندی بھی ہوگی آگے عام انتخابات کے تناظر میں اور ایک تناؤ کی کیفیت بھی بڑھے گی. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا وہ یہ کہ نواز شریف صاحب جو بظاہر ایک امپیکٹ تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی طاقت برقرار ہے, اب آنے والے دنوں میں ان کی قیادت کا اصل امتحان شروع ہوگا کہ مسلم لیگ نون اس نتیجے کے بعد کہاں تک اپنے آپ کو سسٹین کرتی ہے اور مینٹین کرتی ہے اپنی پاور پالیٹکس کو, اور جب وہ انتخابات میں جائیں گے تو جب انتخابی نتائج جو انتخاب عدالتوں کا معاملہ آنا ہے اس میں بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ کافی جو پی ایم ایل این کے لیے کوئی اچھا پوائنٹ اب آنے والے دنوں میں آپ کو نظر کم آئیں گے, زیادہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آج بھی جب انہوں نے صبح راجہ ظفر اللہ کو نامنیٹ کیا تھا چیئرمین سینٹ کا, انتخاب وہ وہیں پر ہار گئے تھے, کیونکہ اگر مسلم لیگ نون کو یا نواز شریف کو اندازہ ہوتا کہ وہ سینٹ کا انتخاب جیت سکتے ہیں تو پھر میرا خیال یہ کہ امیدوار پر وہ اسی حاصل بدلنے میں سے کوئی ہوتے. تو یہ ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب ان سے چھین لیا گیا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس اسٹریٹجی جو اپنائی ہے, اور یہ دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی براہ راست اپنا چیئرمین نہیں لا سکی. جو زرداری صاحب کہتے تھے کہ ایک زرداری سب سے بھاری, وہ اگر انہوں نے نعرے تو لگا دی ہیں لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ صادق سنگرانی صاحب جو ہے وہ خاص طور سے پیپلز پارٹی کے امیدوار نہیں ہیں, وہ ایک آزاد حیثیت کے ساتھ منتخب ہوئے تھے. اس لیے پیپلز پارٹی کو بھی تھوڑا بہت سیٹ بیک ہوا ہے کہ چیئرمین سینٹ جو لانا چاہتی تھی وہ نہیں لا سکی. دوسرا زرداری صاحب نے کمال یہ کیا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک واضح پیغام دیا ہے نواز شریف سے فاصلے کے اوپر, کیونکہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی وہ رضا ربانی کو منتخب کر لیں نامزد کر دیں اور اس سے پیپلز پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل کے کر لیں وہ ہو تو جاتا, لیکن اس سے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زرداری صاحب کے فاصلے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے کہ جی وہ کسی بڑی لڑائی کے اندر جانا نہیں چاہتے, اور نواز شریف کو انہوں نے آئسولیٹ کیا ہے, ان کے ساتھ جڑ کر وہ کسی تحریک سے چلانا نہیں چاہتے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت گروپس ہمیں نظر آ رہے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ جس قسم کی سیاست کر رہی ہے اور پھر اس میں جس انداز سے سیاسی جماعتوں کی سب بندی ہو رہی ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ اس وقت نواز شریف جو ہے وہ ٹارگٹ کے طور پر موجود ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں ابھی آصف الزرداری صاحب بھی ٹارگٹ بنیں گے آگے جا کے, کیونکہ بظاہر لگ رہا ہے نا کہ ایک زرداری سب سے بھاری ایسی صورتحال نہیں ہے. اگر 2018 کے انتخابات ہوں گے تو اس کا جو سنیریو بنے گا اس میں یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی جو قیادت ہے ان کا رول مجھے محدود ہوتا ہوا نظر آئے گا.
اچھا ڈاکٹر توصیف احمد, یہ فرمائیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں صورتحال کو, ابھی میں سن رہا تھا تقریر حاصل بزنجو صاحب کی جنہوں نے کہا کہ آج پارلیمنٹ نہیں جیتا, آج جمہوریت نہیں جیتی, آج بالادست قوتیں جیت گئیں. کیا مطلب, کیا چاہتے ہیں وہ؟
کورٹ کے فیصلے کے بعد سے جس میں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا ہے اس کے بعد سے آج تک کی صورتحال کے تناظر میں کی ہے. سب سے پہلے تبدیلی بلوچستان میں آئی, مسلم لیگ نون کے سارے اراکین جو ہیں وہ آزاد ہو گئے اور ان آزاد اراکین نے آزاد سینیٹر منتخب کر لیے جن کی حمایت زرداری صاحب نے بھی کی اور عمران خان نے بھی کی, جو کہ بڑی حیرت کی بات تھی. یہ کہ زرداری صاحب نے اپنے ہی ایک ساتھی کو جو ہے چیئرمین سینیٹ نامنیٹ نہیں کیا, اور پھر بہت ساری جماعتیں جو ایک دوسرے کے متصادم تھیں جس میں جمہوریہ اسلام, ایم پی ایم, قبائلی, وہ سب متحد ہو گئے. تو یہ سب کچھ ظاہر ہے جیسا کہ حاصل کہہ رہے تھے, تو یہ پیچھے تو کوئی نہ کوئی تو قوت ہے جس نے عمران خان اور زرداری کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا. ورنہ ابھی دو دن پہلے تو عمران خان کہہ رہے تھے کہ زرداری کے کسی آدمی کو ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ بات کسی حد تک ہے کہ سیویلینس کے لیے اس الیکشن سے راستہ محدود ہو جائے گا. دوسرے, اب میاں نواز شریف کے لیے آئین میں ترمیم کر کے بحالی کا معاملہ جو ہے مشکل ہو جائے گا. تیسرے, یہ بات جو سلمان صاحب نے کی بہت اہم ہے کہ 2018 کے الیکشن کے بارے میں بھی سوالات ہوں گے, اور پھر یہ بھی ایک سوال ہوگا کہ 2018 کے الیکشن کیسے ہوں گے, اور یہ خود پیپلز پارٹی کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ زرداری صاحب نے جو یہ یو ٹرن لیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جانے کا، اب اس کیک میں انہیں کتنا حصہ ملے گا یہ بات بھی بہت واضح ہو جائے گی. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا کوئی بہت زیادہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہے اس طرح کی سینٹ میں آنے والی تبدیلی، بلکہ میرے خیال میں ایک منفی تبدیلی ہے. اور اس سے وہ جو بات کی تھی سینٹ کے سابق چیئرمین نے اپنی تقریر میں فرت اللہ بابر نے کہ پارلیمنٹ کی حاکمیت سے سودے بازی ہو رہی ہے، تو یہ میرا خیال ہے یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے اور یہ ایک جمہوری نظام کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے. یہ بات اس کو سمجھنے کی ہے. اس ملک کی تاریخ میں جو 5-6 بڑے واقعات ہیں وہ اسی طرح کے ہیں، جس میں سہروردین صاحب کا روایت کرنا برطانیہ اور فرانس کا، اس کے بعد ان کا رخصت کر دینا، ڈاکٹر خان کا مغربی پاکستان 1 یونٹ کی حمایت کر دینا، بعد میں ان کا رخصت ہونا، ذوالفقار علی بھٹو کا یحیٰ خان کی حمایت کرنا، اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہونا، یہ ایک سیریز ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ سیاست دانوں کا ملاپ ہمیں نظر آتا ہے. اور خود نواز شریف صاحب کا کہ وہ زرداری حکومت کے خلاف ان کا کھڑا ہو جانا مومو اسکینڈل پہ اور دوسرے معاملات پہ اور پھر اس کا شکار ہونا، تو یہ اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ کچھ ایسا سیٹ اپ بنے گا جس میں سیاست دانوں کی جو حیثیت ہے وہ کم ہو جائے گی.
سلمان عابد صاحب، ایک آخری بات یہ اور فرمائیے کہ جب ہم جیسا کہ ابھی بات تو ڈاکٹر توصیف بھی کر رہے تھے اور آپ نے بھی تذکرہ کیا 2018 کے انتخابات کا، کل تک جو جماعتیں ایک دوسرے کی شدید حریف تھیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، کیا اس انتخاب کی بنیاد پر جو سینٹ میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا ہوا ہے، آپ ہی سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی اتحاد بننے کا، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگا یا کسی نوعیت کا کوئی تعاون ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا مسلم لیگ نون کے خلاف؟
میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں کوئی انتخابی اتحاد انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے دوران بن سکے گا. یہ غلط مفروضہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں جو تحریک انصاف ہے اس کا تو نیریٹو ہی یہی ہے کہ وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو کرپٹ کہے گی تبھی اس کو جا کے ووٹ ملنا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا یہ جو اس وقت سینٹ کے اندر ایک صورتحال بنی ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کے پاس میں نے آپ کو کہا کہ آپشن کوئی نہیں تھا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایک مفاہمت کا پیغام دیا ہے. اسی لیے عمران خان نے اور بلوچستان کی حکومت نے مل کر جو اپنا امیدوار نامزد کیا تھا صادق عمرانی، اس کی حمایت کی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ بھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کوئی وہ مستقل طور پر مل گئے ہیں، مجھے اس کی کوئی اس کا کوئی چانس نظر نہیں آیا. اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان فیوچر کے اندر کچھ ہو سکے گا. عمران خان الیکشن کے اندر دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو چیلنج کریں گے. البتہ انتخابات کے بعد جب نتائج سامنے آئیں گے، اس کے بعد جب کولیشن گورنمنٹ کا کوئی مرحلہ آئے گا، تو وہاں شاید ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ان جماعتوں کے درمیان میں سے کوئی ایک کولیشن ہمیں دیکھنے کو ملے. لیکن انتخابی نتائج کے آنے سے پہلے اور انتخابات کے دوران اور انتخابی مہم کے دوران مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی الائنس آپ کو نظر آئے گا.
ڈاکٹر توصیف، ایک آخری سوال آپ سے بھی کہ کیا آئندہ دنوں میں آپ ملک کے سیاسی ماحول کو مزید پولیوٹیڈ، مزید مسموم دیکھتے ہیں؟
جی یقیناً، میرا خیال ہے ماحول مزید کشیدہ ہو جائے گا، مزید معاملات خراب ہوں گے. اگر میاں نواز شریف پہ جلسوں میں تقاریر کرنے پہ پابندی نہیں لگی تو پھر صورتحال دوسری طرف ہوگی. پھر اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور عمران خان امیدواروں کے بارے میں بھی بات چیت سے لگ جائے. ہاں اگر ان پہ پابندی لگ گئی، وہ جیل چلے گئے، مسلم لیگ کے لوگ ٹوٹ گئے، پھر تو بات دوسری ہوگی. اگر وہ موجود رہتے ہیں میدان میں کسی نہ کسی طریقے سے، وہ اور مریم، پھر تو یہ ساری صورتحال اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوگی کہ یہ سارے مہروں کو ایک ساتھ جمع کریں اور یہ زیادہ خراب صورتحال کی طرف جائے گا پاکستان مستقبل میں.
سلمان عابد صاحب، ڈاکٹر توصیف، دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہم بتاتے چلیں گے ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں اس وقت. محمد شفا صاحب چترال سے، جی فرمائیے شفا صاحب.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
محترم، یہ ہمارے جو یہ ممبر قومی اسمبلی ہوتے ہیں یا سینٹ ہوتے ہیں، ان کا اشتہار ہوتا ہے بے باز، نہ ڈر اور نہ بگنے والا نہ جھگنے والا. وہاں پہ جاتے ہیں ان کو ہارس ٹریڈنگ کا نام دیتے، گھوڑوں کا خرید و فروخت. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کسی اور دنیا میں بھی کدھر ہارس ٹریڈنگ ہوتا ہے؟ اشرف المخلوقات جو وہاں پہ انسان بھی ہے، مسلمان ہے، سب سے پہلے انسان ہے.
جی بہت شکریہ آپ کے کمنٹ کا. نہیں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ایسا، بہت تو کم ہی جگہوں پر ہوتا ہے، لیکن بال ہوتا ہے. چترال سے ہی ہمارے ساتھ ایک اور صاحب ہیں، محمد شفیع صاحب، جی فرمائیے.
السلام علیکم جی. یہ بہت ہی اچھا لگا آج چترال سے ہی آپ کے دو کالر جو ہے ایک کے بعد دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں پورے چترال کی طرف سے چیئرمین سینٹ کو میں مبارکباد جو ہے چترالی عوام کی طرف سے دوں گا. دوسرا یہ ارمان جو ہے ہمارے دل پہ رہے گا, ہمیں کاش یہ پتا ہوتا کہ بکنے اور خریدنے والے کون ہیں, شاید ہمیں اس بات کا پتا ہوتا تو ہمارا کوئی ارمان پیچھے نہ رہ جاتا. بہت شکریہ
جی. طارق رختائی صاحب ہیں چونیا سے ہمارے ساتھ. جی طارق صاحب.
جی جی السلام علیکم. سر میرا سوال یہ ہے کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ پروسیس بھی بڑی خوش اسلوبی سے طے پا گیا.
جی
پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بلوچستان جیسے چھوٹے صوبے سے چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا.
جی
پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جیت کس کی ہوئی. بہت شکریہ.
بہت شکریہ آپ کا. اور ہم بتاتے چلیں کہ فیس بک پر بھی لوگ ہم کو سن رہے ہیں. رستم علی عباسی صاحب, جان محمد لغاری صاحب, انجینئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, اور سعود شاہ علی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں, نہیں معاف کیجیے گا فیس بک پر ہیں, اور متعدد ہمارے دوست ہمارے سننے والے اس وقت فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں. اور ان میں سے بیشتر کا ایک ہی کمنٹ ہے, نائس نائس نائس. آپ کا کمنٹس کا بہت شکریہ. چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بریگیڈر سید نذیر صاحب ہیں جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے, اور آصف ننگ صاحب ہیں جو افغانستان کے صوبے لغمان کے گورنر ہیں. ہم گفتگو کریں گے افغان صوبے فرح میں طالبان کے حملے کے حوالے سے اور جو نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے. آصف ننگ صاحب آغاز کروں گا آپ سے. صدر اشرف غنی صاحب نے آفر کیا بات چیت کے لیے, طالبان نے امریکہ کو آفر کیا بات چیت کے لیے, لیکن حملے جاری ہیں اور لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. آخر یہ معاملہ سیٹل کس طرح سے ہوگا؟
جی میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو, سارے سامعین کو اور آپ کے مہمان کو.
جی
افغانستان میں جو امن و امان کی جو ابھی بات چیت ہو رہی ہے اس میں اب تک جو بھی ہوا وہ سرکار کی طرف سے, طالبان کی طرف سے اس اپیل کو کوئی رسپونڈ نہیں دیا اب تک. دوسرا بات یہ ہے کہ افغانستان میں امن و امان کی منصوبہ جو ہے شاید وہ انٹرنلی پوسیبل نہیں ہو, کیونکہ اس کی اب وجوہات اور پہلو بھی بہت زیادہ ہے, انٹرنیشنلی ریجنلی ایسی ہماری بڑوس کی ملکوں کی سطح پر اور باقی بھی جو وجوہات اس کا ہے, مطلب یہاں پہ پراکسی وار جو چل رہی ہے تو یہ بھی جب تک ہے جب تک مفادات ہے, متضاد مفادات جو ہم کہتے ہیں, تو جب تک تب تک یہ لڑائی بھی ہے.
اچھا یہ بتائیے بریگیڈر سید نذیر صاحب کے متضاد مفادات کی بات کی آصف ننگ صاحب نے, بڑی طاقتوں کے بھی متضاد مفادات ہیں, خود وہاں کے جو گروپس ہیں طالبان ہیں آئی ایس آئی ہے گورنمنٹ ہے ان کے بھی اپنے مفادات ہیں, تو یہ سارے مفادات کیا کنورج ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف؟
جی بہت شکریہ. میرے خیال میں کہ آپ نے بالکل بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ بیرونی قوتیں ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں اور وہ اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی صلح کا یا جو بھی جنگ کا عمل ہے وہ اس کو پرسو کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف پر دیکھیں کہ یہ انٹرنلی افغانستان میں بھی مختلف گروپس کے مختلف مفادات ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ابھی فرح میں جو واقع ہوا ہے تو گورنر صاحب نے پہلے سے بتا دیا تھا اور لوگ مظاہرے میں نکل آئے کہ بھائی ہمارے جان و مال کی حفاظت نہیں ہے اس کے لیے کچھ کیجیے, تو لگتا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے بھی کچھ نہیں کیا اور وہی ہوا کہ ان کا پولیس چیف تھا اور اس کو پھر گورنر صاحب کو بھی استعفیٰ دینا پڑا. تو لگتا یوں ہے کہ وہاں پر ایک افراتفری ہے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں, یا ان میں وہ ول نہیں ہے. یونٹی گورنمنٹ تو ہے لیکن یونٹی نظر نہیں آتی, تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے اس قسم کے گروپ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں, اور واقعی انہوں نے فائدہ اٹھایا اور جو ری انفورسمنٹ بھی بھیجا گیا اس کو بھی رستے میں ایمبش کیا گیا, اس کے علاوہ کیجوالٹیز بھی کافی ہوئی اور لوگ جو ہے وہ بھی مارے گئے, بمبنگ بھی ہوئی کوالیشن کی طرف سے بھی باقی بھی. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں آدمی اس بات پر پریشان ہو جاتا ہے کہ اور گورنمنٹ ہے اور پھر ان کے اپنے صوبے ہیں اور اس میں ایک حالت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور لوگ مظاہروں پر اتر آتے ہیں اور اس کے باوجود وہاں پر مطلب کہ طالبان ٹیک اوور کر لیتے ہیں
جی.
اور یہاں کل تک کے سنٹر میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو بڑی پریشان کن ہے کہ یہ ایک طرف پر تو صلح کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے صلح کی بات ہر طرف سے ہونی چاہیے, لیکن میرے خیال میں کہ انٹرنلی ان کو ایک پیچ پر ہونا اور ایک یونٹی دکھانا اور ایک حکومت کا رٹ دکھانا وہ مجھے کئی نظر
صحیح,
نہیں
بالکل
آتا
ٹھیک ہے.
اس کا کافی فقدان ہے.
اچھا گورنر آصف ننگ صاحب یہ اور فرمائیے مجھے کہ جب جو نئی ریئلٹیز ہیں جس میں اب چین اور روس بھی بہت تو انٹرسٹ لے رہے ہیں وہاں کے معاملات میں اور ان کے مسائل کو حل کرنے میں, تو کیا آپ کو امید کہ کوئی کرن نظر آتی ہے کہ آئندہ ہفتوں میں مہینوں میں سالوں میں اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ گورنر آصف ننگ صاحب آپ ہیں لائن پر.
جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیس ڈائلاگ ایک پروجیکٹ نہیں ہے اور پروسیس ہے تو اس کا ریزلٹ بھی سامنے آ سکتا ہے, لیکن اگر یہ ایک پروجیکٹ ہے لڑائی کے لیے اور دوسرا جو یہاں پہ مفادات ہے ان کے لیے ایک فرصت ہے ایک اپرچونیٹی ہے تو پھر پیس نہیں آ سکتا. اور لڑائی کا بھی اثرات صرف افغانستان تک محدود نہیں رہ سکتا ہے, یہ بھی بڑھ جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے سیریا میں, شاید پاکستان بھی اس کا ایک قربانی ہو ایک وکٹم ہو, شاید ایران بھی, شاید ریجن کی دوسری ممالک جو سینٹرل ایشیا ہے. اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات چیت ایران شامل ہو جائے پاکستان بھی شامل ہو جائے اور جو ریئلٹیز ہے گراؤنڈ میں اور جو مفادات ہے یہ ممالک کا اس میں بات چیت ضروری ہے. افغانستان اب نہیں سمجھتا ہے کہ پاکستان اب کیا چاہتے ہیں اور کب تک اس طرح, اور ایران سے بھی یہی سوال کرتے ہیں. میں دو سال صوبے فرا میں گورنر تھا
جی جی,
تو وہاں میں جانتا ہوں کہ وہاں پہ جو ایران کی واپسی میں واپس جو طالبان کو پروٹیکشن دیتے ہیں اور ان کو سپورٹ دیتے ہیں وہ بہت محسوس تھا. تو ایک ایریا جو ہے اس میں وہاں سے ایک لڑائی کا ایک دوسرا سراغ نکلا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دن بدن شاید ہم یہ وار جو ہے اس کو چھوڑے, لیکن یہاں پہ نیا گراؤنڈ میں نیا کھلاڑی آتے, رشیا بھی اب شامل ہوا, ایران بھی شامل ہوا. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے داعش ایک خطرہ ہے اور طالب پھر یہاں سے مر گیا, اور اگر طالب گیا تو جلال الدین حقانی کا نیٹورک ہے, اگر وہ گیا تو کالعدم کا لشکر ہے اور دوسرا جو لشکر ہے یہاں پہ سات سے زیادہ فریق جو ہے پاکستان کی طالبان انسرجنٹ گروپ ہے, اسے بھی یا مطلب اس کی شبہ جو ہے مماثل جو ہے. اور اس کے علاوہ جو یہاں ریشیا کی جو ہمارا نارتھ افغانستان ہے اس میں بھی ایک دوسرا اب لڑائی دوسرے پہلو ہے, رنگ لیتے لڑائی
جی.
اور یہاں کی چائنا کے مسائل بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان ایک خطرناک موڑ سے گزر رہی ہے
جی.
اور اس موڑ سے یہ خطرہ جو ہے یہاں پہ یہ محدود نہیں ہو سکتا, لمٹ نہیں ہو سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا دوسرا جو اس کا قربانی ہے وہ پاکستان بھی ہوگا اور دوسرا ممالک بھی ہوگا.
بکرے سید نذیر آخری کمنٹ تو میرے پاس ایک منٹ ہے.
جی باقی جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ کوئی فرنٹ برنر پر ہے اور کوئی بیک برنر پر ہے, اور یہ بات تو یقینی ہے کیونکہ جس طریقے سے ریجن کے حالات ہیں اور وہاں پر نئے نئے محمد ملٹنٹ گروپ جس طرح داعش وغیرہ احرار وغیرہ پیدا ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ طالبان نے بھی اپنے سفارتی سطح پر ایران چائنا اور رشیا کو انوالو کر دیا ہے اور اسی طرح ان کے انٹرسٹ بھی افغانستان میں بڑھ گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان میں ریجنل ممالک کے انٹرسٹ بڑھنے سے ان کا حل بھی انہی ممالک کے ذریعے ممکن ہے, مطلب ایک ریجنل اپروچ اڈاپٹ کرنا ہوگا. اگر ریجنل اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں پھر مفادات پر کچھ آگے پیچھے سودا بازی یا مطلب ہے کہ کوئی لوگ کچھ دو کے حساب سے کچھ وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود افغانستان کی حکومت اور افغانستان کے دھڑے سنسیئر ہو کہ واقعی ہم نے پیس لانا ہے, اور ساتھ ساتھ جو پڑوسی ممالک ہے وہ اپنا جو اثر رسوخ ہے وہ طالبان پر ڈالے, اور ساتھ ساتھ جو بڑے طاقتیں ہیں وہ افغانستان حکومت پر ڈالے کہ پیس کے لیے کسی بھی کوئی بھی تو طریقہ کار ہو
اس کو اختیار کیا جائے
تاکہ لڑائی کم ہو اور امن کی بات چیت کی طرف زیادہ رخ ہو, اور اس کی طرف لوگوں کا یہ ان قوتوں کا وزن زیادہ ہو.
لیکن
افسوس کی بات ہے کہ لڑائی کو میں شدت آتی ہے, پیس پروسیس میں وہ تیزی دکھائی نہیں دیتی.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد عزیز صاحب, گورنر آصف ننگ صاحب. ہم چلیں گے اگلے موضوع کی جانب. آپ نے جیسا خبروں میں سنا کہ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ تو ڈاکٹر عارف کمال صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے. لیکن پہلے ہم بریک لیں گے, اور بریک سے پہلے ہمارے ایک کالر ہیں خالد عمر نیازی صاحب میاں والی سے, ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا کمنٹ ہے. جی فرمائیے خالد عمر نیازی صاحب.
السلام علیکم. جی خالد عمر نیازی پاکستان میاں والی سے عرض کر رہا ہوں.
جی
تو یہ میں آپ ماہرین کی باتیں سن رہا ہوں تو بڑا زبردست لگ رہا ہے. یہ جناب جو افغانستان ہے نا, اس کی تو اپنی بےچارے کی کوئی پوزیشن نہیں ہے نا. یہ امریکہ ہے یا انڈیا ہے, اس نے دوسروں کے بجٹ چلانا ہے, نہ اس کا بجٹ ہے, تو ان کی کوئی بات نہیں ہے, نہ ان کی بات پکی ہوتی ہے. پاکستان جو کرتے ہیں پھر وہ لکر جاتے ہیں, تو یہ ایسے تو پھر نہیں چلتا. یہ خود مختار بھی نہیں ہے بےچارے.
جی بہت شکریہ آپ کا.
نظام ہی نہیں ہے, یہ ویسے باتیں کرتے ہیں.
بہت شکریہ. اب ہم ایک بریک پہ جائیں گے, اور بریک کے بعد آ کے پھر گفتگو کریں گے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک ڈاکٹر عارف کمال. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ایران کے وزیر خارجہ کے دورے کے حوالے سے, اس کو سن لیتے ہیں پھر آپ سے کمنٹس لیتے ہیں.
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف 3 روزہ دورے پر پاکستان میں ہیں, جہاں ان کی ملاقاتوں کا محور 2 طرفہ تجارتی اور اقتصادی روابط کو وسعت دینا ہے. وزیر خارجہ جواد ظریف اتوار کی شب 30 رکنی وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے تھے, جہاں انہوں نے پیر کو وزیر خارجہ خواجہ آصف سے وفود کی سطح پر مذاکرات کے علاوہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے بھی ملاقات کی. پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ نے پاک ایران بزنس فورم سے بھی خطاب کیا, جس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ 2 طرفہ تجارت کو 2021 تک $5 ارب تک بڑھایا جائے گا. پاکستان اور ایران کے درمیان اس وقت 2 طرفہ تجارت کا حجم لگ بھگ $1 ارب ہے, جس میں اضافے کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس میں کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی ہے.
The preferential trade agreement between Iran and Pakistan, which will hopefully move to free trade agreement between the two countries.
ایران کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ انہیں توقع ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ترجیحی تجارتی روابط آزاد تجارت میں بدلیں گے. پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے اپنے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کے بعد سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو میں کہا کہ بات چیت میں افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا.
تو یہی طے پایا ہے کہ افغانستان کو اپنی ہمسایوں کی طرف سے جو بھی سہولت مہیا کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے اندرونی معاملات جو ہیں ان کو وہ کس طرح نپٹا سکیں, اس میں ایران, پاکستان اور دوسرے جو ہمسائے ہیں افغانستان کے, وہ ایک مثبت رول ادا کر سکتے ہیں.
عارف کمال صاحب, آپ ظاہر ہے کہ اسکالر ہیں اور ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں, یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, ایک بڑے تضادات نظر آتے ہیں. ایک طرف سی پیک کا معاملہ ہے جس پر ہندوستان پاکستان سے خوش نہیں ہے, ہندوستان نے ایران کے ساتھ مل کر چاہ بہار کو ڈیولپ کیا ہے, تو یہ جو کانٹرڈکشنز ہیں یہ کس طرح سے پلے آؤٹ کر رہے ہیں اس ریجن میں؟
جی ہاں, آپ کی بات بڑا وزنی سوال ہے, لیکن اس کو ایک جو آج کی ایک جو پروناؤنسمنٹ ہے ایرانین فارن منسٹر کی یہاں پہ پبلکلی بھی, اور یقین انہوں نے اندر کی بات چیت میں بھی اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے, وہ انہوں نے یہ اس طرح اس کو سم اپ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران کی سرزمین کسی حالت میں پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوئے گی, اور ان کو ساتھ ہی اسی سمے یہ یقین ہے کہ پاکستان کی سرزمین بھی کسی حالت میں ایران کے خلاف استعمال ہوگی. سو دیر از جو کہ یہ ایک تصور ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ان روڈ بنا رہا ہے اور پاکستان کو وہاں سے چابہار سے یا اس کی پراکسیمیٹ ایریا سے کوئی خطرات آئیں گے. اس کو انہوں نے پبلکلی آج بہت کیٹیگوریکل ٹرمز میں اس کو ڈینائی کیا. بہرحال یہ تو یہ تو ایک پروناؤنسمنٹ کی بات ہے, لیکن لیکن یقینی طور پہ جو چابہار کا بننا ہے ایران کا, میرے خیال میں بہت لیجیٹمیٹ انٹرسٹ ہے اوپن اپ کرنا دنیا کے ساتھ اور اپنی سرزمین کو اس طریقے سے ہارنس کرنا اور اپنے وسائل کو کہ وہ بھی وسط ایشیا کے ساتھ وارم واٹرز کا لنک ایران بھی پرووائڈ کرے. اور اگر یہ پاکستان کے لیے گوادر کے ذریعے یہ پروویژن کرنا لیجیٹیمیٹ ہے تو ایران کے لیے کرنا کسی طرح سے بھی لیجیٹیمیٹ نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو یہ آتے دیر ایک بڑی براڈ انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت اسلام آباد اور تہران کے درمیان
جی.
یہ دو 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 دو, دو, دو سسٹر پورٹس کے طور پہ ایمرج کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے یا ہونے والی ہے اس کے اندر ان کمپلیمنٹریٹیز کو بھی دیکھا گیا ہے یا دیکھا جائے گا جس سے کہ یہ سسٹرلی ریلیشن شپ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کس طرح سے آگے ایوالو کیا جائے اور ڈیولپ کیا جائے سمندر کے رستے سے بھی اور سڑک کے رستے سے.
اچھا ڈاکٹر عارف کمال یہ اور فرمائیے آپ کے اتنا بڑا وفد لے کر آئے ہیں, اٹس ویری انیوژول, 30 آدمیوں کا ڈیلیگیشن لے کر آئے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو تجارت کا حجم ہے اس کے بارے میں خاص طور پر گفتگو کی گئی ہے اور اس کو ایک ایجنڈے میں سر فہرست رکھا گیا ہے, کیا یہ کسی سگنیفیکینس کو اجاگر کرتا ہے یا یہ کہ یہ ایک معمول کا معاملہ ہے؟
انہوں نے ڈیڑھ سال پہلے انہوں نے طے کیا کہ 5 بلین تک لے جائیں گے. وہ اٹینیبل کتنا ہے لیکن یقیناً پروگرس ہوئی ہے, 0.5 بلین سے 1.2 بلین تو اس وقت ٹریڈ ہے اور یہ بھی 2 سال 2.5 سال میں یہ ایک دم سے ڈبل ہوئی ہے. اور یہ 5 بلین تک جانا کوئی اٹینیبل چیز ہے, کوئی ایسا بہت بڑا ٹال آرڈر نہیں ہے. سو اصل سوال یہ ہے کہ سینکشنز کے پیریڈ سے یہ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو باہر نکلتے ہوئے اور گریجولی انکریمنٹلی اس سے ریوائیول کا اور اس سے یہ نیبرہڈ کا جو کانسیپٹ ہے. دیکھیں جب ایران عراق وار تھی جو 80s میں اور اس میں بھی تو کراچی پورٹ جو ہے تمام نان لیتھل سپلائیز ایران کی جو ہے اس کے ذریعے جاتی تھی اور ٹریڈ کا گراف جو ایک دم سے اوپر چلا گیا تھا. تو وہ مڑ کے ماضی کو بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو نیبرہڈ ہے اس کا متبادل کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ایران جو ہے اس کی ایمبیشنز ہیں ایز اے میجر پاور ان دا ریجن اور اس کی اور کنٹرڈکشن دوسروں کے ساتھ بھی ہیں اور اس کی ایک طرح سے کمفرٹ لیول بھی ہے کئیوں کے ساتھ, لیکن جو چیز اچیو کر سکتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ان ہارمنی اپنے اکنامک انٹرسٹ کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کنٹرڈکشن سے کو اضافہ کر کے تو نہیں ہو سکتا یقینی طور.
اچھا ایک چیز جو مطلب عام طور پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کے سعودی عرب سے اتنے قریبی تعلقات ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی سوال یا نشان پیدا کرتے ہیں, دوسری جانب ایران کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ بہت اچھے ہیں جو پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کے بارے میں سوال یا نشان پیدا کرتے ہیں, تو یہ چیزیں کس طرح سے پلے آؤٹ کریں گی؟
یقین دو, دو, دو طرح کی مسلسل چل رہی ہیں, ایک تو جس کو آپ کہیں گے کہ ایران سعودی عربیہ اور پاکستان اور دوسری مسلسل ہے ایران انڈیا اور پاکستان. تو یہ ایک میرر کرتی ہے ان کنسرنز کو جو ایران کے ہو سکتے ہیں کسی طرح سے بہت کھل کے ہیں یا تقریباً ہیں اپروکسیمیٹ ٹو اسمپشنز ایسی ہیں جن میں کہ آپ فیئرز ہو سکتے ہیں, اسی طرح سے ہمارے کنسرنز اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ. تو یہ بڑے غور سے دیکھنے کی ہیں دونوں طرف سے چیز کو کہ کتنا ٹلٹ اگر کوئی سعودی عربیہ کی طرف ایسا ہے جو ڈسپروپورشنیٹ ہے جو پاکستان کی ٹریڈیشنل پالیسی سے بہت ہی الٹ چل جائے گا تو وہ کنسرن کا باعث ہو سکتا ہے. لیکن آئی تھنک ایران کے ہاں بڑا پریگمیٹزم ہے, ایران وہ اسٹوڈنٹ فالوورز آف امام کا زمانہ نہیں ہے اور اس میں ایران ایز اپنے آپ کو پہلے سے اس نے اپنے آپ کو ایک ریجنل پاور کے طور پہ ایکسپٹ کروایا, نیوکلیئر ڈیل اس کا میرر ہے اس کے انڈیکس ہے اور چاہے وہ خطرے میں ہے یا خطرے میں نہیں ہے, بٹ دے اب ایک آگے ہیں ایکسیپٹنس, ایک اکنالجمنٹ آف اے ریجنل رول, تو وہ اس میں اس کو ریشنلائز کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ اپراکسیمیٹ نیبرہڈ کے اندر. اور کوئی ایران کا جو ویو ہے سعودی عربیہ کا, ٹھیک ہے کنٹرڈکشن ہے, لیکن وہ پاکستان کے تعلقات کو سعودی عربیہ کے ساتھ اس تناظر میں دیکھتے ہیں جو اسٹریٹجک چلے آ رہے ہیں اوور اے پیریڈ آف ایئرز. اور کسی سٹیج پہ جب وہ بات چیت کے دروازے کھلیں گے تو پاکستان ہی ایک سی ڈی پرووائڈ کرے گا, اور اس کی آپشنز بھی جو ہیں وہ مینٹین کرنا چاہیں گے. آف کورس اس وقت یمن بڑا مسئلہ ہے, سیریا کا بڑا مسئلہ ہے, اور وہ چاہیں گے ایرانین بھی کہ کسی طرح کا کوئی ایک گفتگو کا ایک پلیٹ فارم کھل جائے, اور جس سے کہ کوئی تھوڑا ریزنیبل ایک دوسرے کو اکاموڈیشن دی جا سکے.
ایک آخری بات ڈاکٹر صاحب, یہ اور فرمائیے کہ افغانستان کے رول کے حوالے سے جب ایران کی بات آتی ہے تو کیا ایران کا جو رول ہے وہ پاکستان کے رول کو کانٹریکٹ تو نہیں کرتا وہاں پر؟
یہ کئی سکلک ہے, کبھی تو آپ ہم ایسے تناؤ کے دور بھی گزرے ہیں جب طالبان کی پرائمیسی تھی اور ایران بڑا ایک اپریہنسو, پھر وہ سارا خوف جو ہے ایران کا وہ تو امریکہ نے دور کر دیا, ایک طرف صدام حسین کو گرا کے, دوسری طرف طالبان کو کابل سے گرا کے, تو ابھی تو وہ کوئی فیت اس طرح کے نہیں ہے. ہاں ان کو یہ یقیناً ہے کہ ابھی جو داعش کے بارے میں بہت ساری کانسپریسی تھیوریز ایمرج کر رہی ہیں اور وہ جہازوں میں اور ہیلی کاپٹروں میں شفٹ کیے گئے ہیں عراقی تھیٹر سے اس طرف, یہ جو کہا جاتا ہے کس حد تک صحیح ہے, لیکن فیئر یقیناً ہیں, اور یہ کامن اسٹیکس بھی ہو سکتی ہیں افغانستان کے اندر بھی, اور طالبان کے ساتھ کوئی اگر کابل کی کوئی نیگوسیشنز ہونی ہے اور آگے بڑھنی ہے تو اس کے لیے بھی ایک پریٹیکسٹ, ایک بہانہ, ایک جواز اسی سے فراہم ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ یقینی طور پہ اس وقت اس سٹیج پہ ایران کا اور پاکستان کا مفاد افغانستان کے اندر ایک انر افغان سیٹلمنٹ میں ہے یقیناً. آف کورس انر افغان سیٹلمنٹ جو ہے وہ بذات خود کوئی نہیں ہے جب تک کہ نیبرہڈ میں بھی اس کی کوئی گارنٹیز ہوں, اور یہ پروسیس ہے جس کو کہ افغان ہی نے رستہ جس کا بنانا ہے, یا پھر امریکہ نے اپنی وڈرالز کا نام جو ہے اس کو پھر سے اپنی ڈکشنری میں اگر اس میں لانا ہے دوبارہ.
ڈاکٹر عارف کمال بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ نے خبروں میں سنا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک مرتبہ پھر بدامنی اور بے چینی ہے, اور وہاں کے بیشتر علاقوں میں کرفیو بھی لگا ہوا ہے وادی کے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہی یوسف جمیل کی ایک مختصر سی رپورٹ ہے, اس کو سنتے ہیں پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں تین مبینہ شدت پسندوں کی ہلاکت کے بعد صورتحال ایک بار پھر کشیدہ ہو گئی ہے. کئی مقامات پر لوگوں نے مظاہرے کیے, حفاظت دستوں نے مظاہرین پر اشکاور گیس چھوڑی جس کے ساتھ ہی طرفین کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں. ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کی تدفین میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگائے. کشیدگی کے پیش نظر شوری زدہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے بیشتر علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے, جبکہ سری نگر ضلع کے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. پوری وادی کشمیر میں بورڈ اور یونیورسٹی سطح پر پیر کو لیے جانے والے تمام امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں, اور انٹرنیٹ سروسز کو بھی محدود کر دیا گیا ہے.
یہ تھے ہمارے ساتھی یوسف جمیل. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز تجزیہ کار محترمہ حمیہ نصیر صاحبہ موجود ہیں. پروفیسر حمید نصیر جی, فرمائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے وادی میں؟
یہ شکریہ. بیسیکلی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بدامنی پھیلی ہے یا انتشار پھیلا ہے, یہ کبھی بند نہیں ہو رہا ہے. اب اس میں یہ صرف لال آتا ہے ایک دو دن میں. پچھلے کم سے کم اس سال سے جنوری سے ساؤتھ کشمیر میں خاص کر انہوں نے اتنے مطلب اتنی ہلاکتیں کی کہ کہنے کی بات نہیں ہے, کہ پوری وادی ماتم کدا ہے. آپ کہیں بھی نکلتے ہیں تو لگتا ہے کہ پورا ماحول رو رہا ہے. تو یہ اس لیے کہ بربریت اتنی زیادہ ہے, جو افسانے نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہے لوگوں کو قتل کرنے کی, مارنے کی. آرمی نے کم سے کم 3-4 آپریشن شوپیاں ایریا میں کیے پچھلے دنوں, تو اس سے ہم ابھی جونجھ ہی رہے تھے کہ کل یہ دوسرا واقعہ ہوا. حقیقت کبھی نہیں معلوم ہوتی کہ انکاؤنٹر ہوا نہیں ہوا. اکثر جو انہوں نے ان لڑکوں کو مارا جو جنہوں نے گن لیا ہے. اکثر یہ ہلاکتیں بیسیکلی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں.
کیونکہ
ایک آرمی آفیسر نے بھی ایک کتاب لکھی ہے, مطلب ایک آرمی آفیسر کے کنفیشنز پر ایک کتاب ایک جرنلسٹ نے لکھی ہے, جس میں اس نے خاص دکھا ہے کہ ہمارے انکاؤنٹرز اکثر فیک ہوتے ہیں. یہ تو ان کو نام دیا جاتا ہے, تو اس لیے ہم خود وہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی جب یہ تین لڑکوں کو مارا ہے, دیز ور سیپلنگ پلانٹس, پھول جیسے بچے تھے, ان کو کس طرح مارا یہ اصل میں پتا نہیں ہے. کیونکہ ہمارا کوئی غیر جانبدارانہ ایک ادارہ نہیں ہے جو اس کی تردید کرے یا اس کی مطلب کنفرم اس کو کرے کہ یہ ہوا.
اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیے,
یہاں پروفیسر صاحبہ نے کھلی چھوٹ دے دی ہے, ایک جینوسائڈل پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے.
اچھا یہ بتائیے مجھے, ایک سوال میرا یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو لڑکے مارے گئے ان میں سے دو کا تعلق جو تھا وہ داعش سے تھا, اور داعش کے بارے میں کہا جاتا
ہے وہ نان سینس ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل نیمز دے دے کے ہم جسٹیفائی کریں یہاں کلنگز کو. کبھی کہتے ہیں آئیسس, کبھی کہتے ہیں داعش, کبھی کہتے ہیں کچھ, یہ سارا بکواس ہے. یہ لوکل بچے ہیں جو آرمی کے تشدد سے, ٹارچر سے, ریپریشن سے تنگ آ کے بےچارے یہ گن پکڑتے ہیں. یہ کسی مطلب اور تو یہ آج تو پاکستان کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے. لوکلی اٹھا آتے ہیں اور پولیس لوگوں سے چھین کے لیتے ہیں ان کی رائفلز, تو وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. یہ صرف تشدد سے اور ریپریشن سے تنگ آ کے بچے ایسا کرتے ہیں.
اچھا میں اپنے سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے جو حکمران جماعت ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی, اس کے جنرل سیکرٹری نظام الدین بھٹ صاحب سے بھی بات کی تھی, وہ آنے کے لیے پروگرام میں تیار تھے لیکن اس وقت وہ ٹیلی فون نہیں اٹھا رہے ہیں, ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے. ایک آخری بات مجھے اور یہ بتائیے پروفیسر حمید النسیم صاحبہ کہ کیا مستقبل میں آپ کوئی امید کی جھلک دیکھتی ہیں کہ یہ معاملات کس طرح سے طے ہوں گے؟
بیسیکلی بین الاقوامی سطح پہ جو ٹوٹل خاموشی ہے, کرمنل سائلنس ہے اباؤٹ کشمیر, اور جو بڑی بڑی آج بیٹلز لڑی جا رہی ہیں مڈل ایسٹ میں اور باقی جگہوں پہ, اس طرح سے ہمارے مسئلہ پس پش پڑا ہے اور لوگوں نے بالکل چپ سادھ رکھی ہے. مطلب اس میں ساری جو بڑی کنٹریز ہیں جن کا اثر رسوخ اس ایریا میں ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, برٹن ہے یا باقی یورپین یونین ہے, مسلمان کنٹریز کا تو لیس سیڈ دا بیٹر, انہیں کبھی کوئی رول ادا ہی نہیں کیا. لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کو کچھ ایسی انٹرسٹس ہیں انڈیا کے ساتھ, کہیں اکنامک انٹرسٹس, کہیں بھی ملٹری انٹرسٹس, انہوں نے بالکل ان کو چھوٹ دے کے رکھے, کوئی بات نہیں کرتا ہمارا. اور جب تک ان میں بین الاقوامی پریشر نہیں پڑتا ہے تو تب تک مجھے لگتا ہے ہماری بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تب تک یہ مجھے لگتا ہے ان کا تشدد, خاص کر یہ جو آج کل گورنمنٹ جو ہے انڈیا میں, ان کے آنے والے یہ جو انتخابات ہیں اس کے لیے یہ ایل او سی کو بھی انہوں نے ہاٹ اپ کر کے رکھا ہے بہت زیادہ, وہاں بھی قتل غارت ہو رہا ہے اور اسی طرح کشمیر میں بھی اندھادھن لوگوں کو مارا جا رہا ہے. تو کیونکہ اس کو ان کو لگتا ہے کہ اسی سے ان کو ووٹ بینک ان کا اسٹرینگتھن ہو جائے گا, کیونکہ یہ اینٹی مسلم, اینٹی کشمیری, اینٹی ایوری تھنگ جو بھی ہے ادر دین ہندوز اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں, تو اس سے ان کو لگتا ہے ان کا ووٹ بینک مضبوط ہو جائے گا.
بہت شکریہ پروفیسر حمید النسیم صاحبہ. ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ حکمران جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جنرل سیکرٹری نظام الدین بھٹ صاحب نے ہم سے آنے کا وعدہ کیا تھا پروگرام میں, وہ تشریف نہیں لائے. اب ہمارے کچھ سننے والے ہیں جو ان کی کالیں ہیں یہاں پر, ان سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے بنو سے عمر علی صاحب. جی عمر علی صاحب.
میڈم منظفی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عرض تو میرا پچھلے جو اسٹیٹمنٹ تھا اس سے تھا کہ سعودی عرب, جو میں اپنے جنرل صاحب سے سوال تھا کہ ہمارے پاکستانی عہدیدار کوئی سعودی عرب سے نہیں پوچھتے ہیں, اور وہاں پر جو پاکستانی ملازم ہے, نوکر ہے, مزدوری کے لیے گئے ہوا, ان کے ساتھ جو ظلم ستم ہو رہا ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے. لہٰذا درخواست ہے آپ کے وساطت سے کہ ان کے اوپر یا ہمارے سیاستدان کوئی غور و فکر کرے. تاکہ ان کے کوئی حال پر رحم ہو جائے. تھینک یو جی.
بہتر ہے, بہتر ہے. زاہد صاحب ہیں پاکستانی کشمیر سے. جی زاہد صاحب, زاہد صاحب آپ لائن پر ہیں؟
پلیز ہولڈ آن, تھینک یو.
زاہد صاحب آپ لائن پر ہیں؟ انعام اللہ صاحب لکی مروت سے ہمارے ساتھ ہیں.
جعفری صاحب, یہ نہتے کشمیریوں پر جو ظلم اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, میں حیران ہوں کہ اس پر ہمارے حکمران بھی خاموش ہیں, دوسری طرف اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی خاموش ہے. تو آخر اس کا کیا ہوگا, اس کا حل کیا ہے؟ تھینک یو,
بہت شکریہ. اور ہم ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوعات کی جانب.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر فاروق حسنان صاحب پاکستان سے. ڈاکٹر صاحب, میرا پہلا تو سوال آپ سے پاکستان اور بھارت کے حوالے سے, تعلقات کے بارے میں, کہ اب ایک جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر سفارتکاروں کو ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے. کیا اس کا تعلق کچھ سیاست سے بھی ہے دونوں ملکوں کی؟
میں تو یہ کہوں گا کہ یہ توسیع ہے, یہ جو ہم ٹینشن دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اوپر. ہندوستان کشمیر پہ قابو نہیں پا رہا, وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, بچے بھی, خواتین بھی, نوجوان بھی, 6 لاکھ فوج ہے, اور ہر طریقے آزمائے گئے ہیں, لیکن کشمیر ان کے قابو میں بالکل نہیں آ رہا. اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں, اور ان میں اب یہ ایک سفارتی چیز بھی آ گئی ہے, آپ ہیرسمنٹ کریں ڈپلومیٹس وغیرہ کی, تو پھر اس میں ریسیپروکل ہوتی ہیں یہ چیزیں, کیونکہ ایک ملک جب یہ کرے گا تو پھر دوسرا ملک بھی اسی طرح کا اس کو جواب دے گا. یعنی اگر انہوں نے کسی فرسٹ سیکٹری کو یا سیکنڈ سیکٹری کو ہیرس کیا ہے یا اس کو روکا ہے یا پریشان کیا ہے, تو دوسرا ملک بھی, یعنی اگر ہندوستان والوں نے کیا تو پاکستان بھی اسی طرح ان کا جو سیکنڈ سیکٹری یا فرسٹ سیکٹری ہے اس کو وہ روکنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اوپر وہ کچھ الزامات لگائیں گے. لیکن اس کی جو اصل جڑ ہے وہ وہیں سے ہے کہ ٹینشن ہے, اور ٹینشن بیسیکلی تھمنے کو اس لیے نہیں آ رہی کہ ہندوستان بات کرنے کو تیار بھی نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ ایک بائی لیٹرل بات چیت ہوتی ہے, وہ بھی کرنے کے کسی موضوع پہ بھی تیار نہیں ہے, اور اس کی وجہ ایک ہی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ کشمیر سے اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا اور اس کو دوسرے شعبوں میں پھیلانا تاکہ وہ معاملہ جو ہے وہ اس کا حصہ بن کے رہ جائے پاکستان ہندوستان تعلقات.
اچھا, جو جبکہ میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب, جی جی فرمائیے,
جو کہ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے.
اچھا,
انڈیجنس موومنٹ ہے, وہ لوگ خود کر رہے ہیں سارا.
میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ جیسے الزامات لگائے جاتے ہیں ایک دوسرے پر کہ یہ سفارتکاروں کو ہراساں کیا جاتا ہے, اس کے لیے بین الاقوامی نارمز تو موجود ہیں, ان کے تحت کیوں نہیں اقدامات کیے جاتے؟
وہ اس لیے کہ یہ غیر معمولی تعلقات ہیں. پاکستان ہندوستان کے جو تعلقات ہیں وہ کوئی معمول کے تعلقات نہیں ہیں, اس میں ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں, اور بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی تو ہر جگہ ہو رہی ہے. کراس جو بارڈر فائرنگ ہے, سیز فائر کی وائلیشنز ہیں, سویلینز کو مارنا, یہ بھی اقوام متحدہ کے رولز میں یا ان کے قوانین میں تو اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے میرا خیال ہے یہ چیز اس سے آگے بڑھ گئی ہے, جس میں آپ قوانین کی یا جو ڈپلومیٹس کے قانون ہوتے ہیں یا پروٹوکولز ہوتے ہیں اس کا لحاظ کیا جاتا ہے یا اس کا خیال کیا جاتا ہے, تو یہ کسی طریقے سے گھوم پھر کر کوئی اور جواز بنا لیا جاتا ہے جس میں ایک ہیرسمنٹ کا, اس کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہوگا, نہ ہی کوئی ہوتا ہے نہ ہی ہو سکتا ہے, سوائے اس کے کہ ٹینشن کی ایک اور ڈائمینشن پیدا کر دی جائے. اس کے علاوہ تو کوئی ایسی بات نہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا تذکرہ مڈل ایسٹ کا کریں گے, یہ خاص طور پر سیریا, یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ میں چاہتا ہوں, ذرا اس کو سن لیں آپ تاکہ پھر گفتگو کو آگے بڑھا سکیں ہم.
شام کی سرکاری افواج نے اتوار کے روز مشرقی غوطہ میں مزید پیش قدمی کی اور ایک اور بڑے قصبے کو باغیوں کے کنٹرول والے باقی ماندہ علاقے سے جدا کر دیا. شدید بمباری کے دوران فوجی سرکاری ٹینکوں پر سوار ہو کر مدیرہ میں داخل ہو گئے. روسی حمایت رکھنے والی شامی حکومت کا کہنا ہے کہ دمشق میں شہریوں پر باغیوں کے حملے روکنے کے لیے یہ حملہ ضروری تھا. سرکاری فورسز کے ہفتے کے روز مصرابہ پر قبضے کے بعد اتوار کو مدیرہ میں پیش قدمی نے دمشق کے قریب باغیوں کے مضبوط گڑھ میں بڑی درار ڈال دی ہے. ہفتے کے روز فری سیرین آرمی نے کہا کہ وہ نہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی ہتھیار ڈالیں گے. گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران اس علاقے میں 1100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور اطلاعات ہیں کہ شام کی سرکاری فوجوں نے روس کی مدد سے لڑائی میں زہریلی گیس استعمال کی ہے. امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے شام کے صدر بشار الاسد اور روس کو گیس کے استعمال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا,
روسیا واز دی فریم ورک گارنٹور دیٹ اسد وڈ گیٹ ریڈ اف آل اف اٹ اگین ایدر روسیا از انکمپیٹنٹ اور ان کہوٹس.
روس نے اس لائعمل میں ضمانت فراہم کی تھی کہ اسد اسے پوری طرح تلف کر دیں گے. اب ایک مرتبہ پھر یا تو روس اس سلسلے میں ناکام رہا یا اس نے اسد کے ساتھ ساز باز کی.
ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے رپورٹ سنی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو بڑی طاقتوں کی چپکلش ہے یہ وہاں کی جنگ کو یا تو ختم نہیں ہونے دے رہی, اور اگر ختم ہوتی بھی ہے تو ان شرائط پر جو اس وقت بشار الاسد صاحب نافذ کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
یہ جو شام کی جنگ ہے جو جس کا ہم بڑے کئی سالوں سے ذکر کرتے رہے آپ کے پروگرام میں بھی,
جی
یہ ٹو اینڈ فرو رہی اور اس میں مختلف قسم کے عنصر بھی آئے, لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ اختتام کو پہنچ رہی ہے جنگ, جس میں بشار الاسد کی فوج یا ان کی حکومت اور روس اور پھر اس میں ایرانی دستے بھی شامل ہیں. یہ انہوں نے مل کر جو مخالف ہیں ان کو زیر کر لیا ہے بہت حد تک. داعش کا فیکٹر تو پہلے بھی ختم ہو چکا تھا, داعش کے تو یہ سارے خلاف تھے, لیکن جب آپ صرف مخالفین کی طرف آ جاتے ہیں جو بشار الاسد کے مخالف ہیں ان کا بھی لگ یہی رہا ہے کہ یہ پہلے جیسا حلب کے اوپر بڑی زبردست جنگ ہوئی, وہاں پہ بھی بہت ہلاکتیں ہوئیں, بڑی زیادتیاں بھی ہوئیں, تو اسی طرح یہ دوسرا بڑا ہمیں محاذ نظر آ رہا ہے جو کہ دمشق کے گرد و نواح میں ہے, انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. تو یہ اس سے جب شامی فوجیں اس پہ قابض ہو جائیں گی تو پھر لگتا یہی ہے کہ جو کوئی بھی منظم جو گروپ ہیں بشار الاسد کے وہ صفا ان کا صفایا ہو جائے گا, تھوڑی بہت پاکٹ ضرور ہوں گی. تو اس میں اب روس کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری آ جاتی ہے, چونکہ روس ہی کی مدد سے اور ایران ہی کی مدد سے بشار الاسد یہ کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں 6 سال پچھلے لڑائی کے دوران. تو ان پہ ذمہ داری یہ آ جاتی ہے کہ اب یہ جو ایک تو ان کی آپس میں بات چیت ہونی ہے, جو بھی چھوٹے بہت گروپس ہیں جو بھی مائنورٹی میں ہیں, کہ کس قسم کی حکومت تشکیل دی جائے شام میں آئندہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تباہی ہوئی ہے شام میں, شام ایک بڑا خوبصورت ملک تھا, بڑے خوبصورت سے شہر تھے, کھنڈرات بن چکے ہیں سارے. اب وہ جو ریکنسٹرکشن ہے وہ کوئی آسان نہیں ہے, وہ شام کے بس کے میں بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو کر سکے, اس کے لیے بین الاقوامی مدد بہرحال چاہیے ہوگی. اور روس والے جب سمجھتے ہیں اس چیز کو, اور میرا خیال ہے وہ اب ایک وہ سٹیج آ رہی ہے, وہ موقع آ رہا ہے جس میں وہ امریکہ کو بھی انوالو کرنا چاہیں گے اور اقوام متحدہ کو بھی, اس لیے کہ ایک تو وہ وسیع جو حکومت ہے وہ بنائی جائے, وسیع بنائی جائے جس میں سارے گروپ شامل ہو, اور دوسرا پھر ریکنسٹرکشن کی اس کے بعد بات کی جائے اور نیا شام کو آئین دیا جائے.
اچھا
بغیر امریکہ اور روس کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے نہیں ہو سکے گا.
اچھا یہ بتائیے کیمیکل ویپنز کے استعمال کا مسلسل الزام لگ رہا ہے اور استعمال کیے جا رہے ہیں وہاں پر, کہا جاتا ہے کیا اس کے لیے؟ جی
جی
کیا
کچھ کہہ رہے
تھے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا اس کے سلسلے میں ابھی تک کوئی تصدیقی بات تو سامنے نہیں آئی ہے کہ واقعی ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو پھر اس کا انسداد کیا ہے؟
دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ پروپیگنڈا وار بھی ہے جس میں دونوں فریق ایک دوسرے کے اوپر الزام اس قسم کے لگا رہے ہیں, تو اس لیے کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس کی تصدیق کی جائے یا اس کو
تردید کی جائے. جی
ہے, میرا خیال ہے اس میں فرسٹریشن بھی نظر آ رہی ہے امریکہ کی اور ان کے حواریوں کی, کہ چونکہ اب بشار الاسد کی فوجیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ جیت رہے ہیں جنگ میں, تو اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں, شواہد نہیں دے رہے. اور اب وہاں پہ جو میدان میں کیا ہو رہا ہے, کیا وہاں پہ حالات ہیں, وہ تو ظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ بشار الاسد کی فوجیں جو ہیں انہوں نے کافی حد تک کامیابیاں
حاصل کر لی جی.
ہیں, لیکن کس طریقے سے کی ہیں یہ ابھی کسی کو نہیں معلوم.
اچھا یہ جو بات آپ نے کہی کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب جنگ جو ہے اختتام کے قریب جا رہی ہے اور بشار الاسد اپر ہینڈ حاصل کر رہے ہیں, اگر ایسا ہوا فرض کیجیے آئندہ آنے والے مہینوں میں, تو کیا اس سے جو مشرق وسطی میں پاور بیلنس ہے وہ برباد نہیں ہو جائے گا, بگڑ نہیں جائے گا؟
وہ تو پہلے ہی بگڑ چکا ہے جی, وہ تو کافی حد تک آپ دیکھیے ترکی بھی ایک پلیئر ہے اس میں, ترکی بھی روس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے, ایران بھی روس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے, روس جو ہے بشار الاسد کے ساتھ ہے. ترکی والے البتہ جب کردوں کا معاملہ آتا ہے تو وہاں ان کی ایک ذرا پالیسی مختلف ہو جاتی ہے جہاں تک بشار الاسد کی حکومت کا تعلق ہے, لیکن بہرحال امریکہ کی ان کے ساتھ کانٹرڈکشن بھی وہاں پہ رہتی ہے, تو اس لیے بالکل توازن بگڑ گیا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ امریکہ کا بہت کم رول ہوگا, لیکن بہرحال ہم امریکہ کا رول رد اس لیے نہیں کر سکتے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ریکنسٹرکشن ہونی ہے اور کچھ نہیں, تو اور وہ ریکنسٹرکشن میں حصہ ڈال سکتے ہیں اقوام متحدہ کے تھرو, یا پھر جو بچے کچھ تھوڑے بہت گروپ رہ گئے ہیں ان کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ ایک آئین کے اوپر اتفاق کریں جس سے آئندہ کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ تشکیل دیا جا سکے. تو بالکل تو رول نہیں ختم ہوا امریکہ کا, لیکن بہت حد تک کم ہو گیا ہے,
ڈیمینش ہو گیا ہے.
ایک زمانے میں جو ایک پورا ہی امریکہ کا ہولڈ ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا.
میرے پاس تقریباً ایک منٹ ہے, میرا ایک سوال آپ سے یہ اور ہے کہ اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو سعودی عرب اور ایران کی جو رائیولری ہے اس ریجن میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے, بالادستی حاصل کرنے کے لیے, وہ کس نہج پر جائے گی اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟
دیکھیے جی, اس میں تو اب سعودی عرب نے تو کھل کر مخالفت کی تھی بشار الاسد کی, تو اس میں سعودی عرب کی بھی اپنی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد اب یمن صرف رہ گیا, یمن کا تھیٹر جو کہ اتنا کنفیوز ہے اور وہاں پہ اس قدر گروپ جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں کہ کسی کے بھی وہ قابو میں نہیں ہے, اور وہاں پہ بھی القاعدہ کا بھی یہ فیکٹر ہے. تو میرا خیال ہے جو بنیادی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب کی کافی کشیدگی ہو گئی تھی, اس میں زیادہ تر شام کا مسئلہ ہی تھا.
اچھا,
ایک بار شام کا مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے اور یا کسی نیش پہ پہنچ جاتا ہے, کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے, تو یمن کا کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر سعودی عرب اور ایران کے درمیان اس لیول کی کشیدگی, تھوڑی بہت تو رہے گی چونکہ ایک دوسرے کے اوپر شکوک بہت سارے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اس لیول کی کشیدگی شاید نہ ہو سکے.
بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنہ صاحب. اور آخر میں ہمارے ایک کالر ہیں طارق رشید صاحب کوئٹہ سے. جی فرمائیے.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
قاری بشیر بول رہا ہوں کوئٹہ آزاد کشمیر سے.
جی
میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے مسلم بستے ہیں ان کو اگر اشداء الکفار رحماء بینہم کہ قرآن پاک والا یہ فرمولہ اپنا لیں اور واتعصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا پہ عمل کریں تو مسلمانوں کو پریشانی ختم ہو جاتی ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ ہم نے اپنا آپ چھوڑ دیا اور پریشانیوں میں پڑ گئے ہیں. شکریہ.
بہت شکریہ. اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھی گلروخ, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. امید ہے کہ آپ فیس بک پر بھی ہم سے رابطہ کریں گے اور مفت کال کی سہولت کو استعمال کرتے ہوئے ٹیلی فون پر بھی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتا.